تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعل, کہ جو شخص کسی بھلائی یا نیکی کی طرف دوسرے کی رہنمائی کرے, اس کو کوئی نیک کام کرنے کی تلقین کرے, اس کا راستہ بتائے, وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نیک کام کا کرنے والا. یعنی جو نیک کام اس کے کہنے کی وجہ سے, اس کے بتلانے کی وجہ سے وہ آدمی کرے گا, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بتانے والے کو بھی ملے گا. چنانچہ ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. زیادہ وضاحت سے فرما دیا کہ جو شخص کو نیکی کا کام دوسرے کو بتائے, نیکی کی بات کی رہنمائی کرے, تو اس کو کرنے والے کے عمل کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے. کرنے والے کو تو پورا ملا ہی, لیکن جس نے بتایا تھا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملا. فرض کیجیے کہ کسی کو آپ نے نماز کی تلقین کی اور آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کو توجہ ہو گئی اور اسے نماز پڑھ لی, تو جتنا ثواب اس پڑھنے کا اس کو ملے گا, حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کسی شخص کو نیکی کی بات تلقین کرنے, اور اس میں ہر قسم کی نیکیاں داخل ہیں, صرف عبادات ہی نہیں, معاملات, معاشرت, اخلاق, عقائد, جتنے بھی دین کے شعبے ہیں, اور دین شامل ہے دنیا کے شعبوں کو بھی, لہذا اس میں بھی اگر کسی کو, کوئی آدمی کوئی دوسرے کو رہنمائی کی بات کرے گا تو اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا. اس ذیل میں ایک بات جو پچھلے جمعہ میں ذرا تشنا رہ گئی تھی وہ بھی عرض کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. پچھلے جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علوم دو قسم کے ہیں. ایک علوم وہ ہیں جو دین کے علوم کہلاتے ہیں, قرآن کا علم, سنت کا علم, فقہ کا علم, عقائد کا علم, اور ایک علوم وہ ہیں جو دنیا کے علوم کہلاتے ہیں, جو آج کل مروج ہیں, لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے پچھلے جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ فرض کفایہ دونوں ہیں, اس واسطے کہ اگر کوئی فرض کرو طب کا علم کوئی بھی دنیا میں حاصل نہ کرے تو سب لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب ہوگا, اس واسطے کچھ لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے, یہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے. تو وہ بھی فرض کفایہ ہے, اور دین کا باقاعدہ عالم بننا یہ بھی فرض کفایہ ہے. لیکن دونوں میں فرق بیان کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو علم دین ہے وہ بذات خود مقصود ہے, بذات خود مقدس ہے, بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے, اور دوسرے علوم کے اندر جو وہ جو فرض بنے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے, حاجت کی وجہ سے بنے ہیں. اور اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جیسے مکان آدمی بناتا ہے تو اس کا کمرہ جو رہائشی ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے بنانا, اور غسل خانہ اور بیت الخلا بنانا بھی ضروری ہے, لیکن کمرہ جو ہے مقصود ہے, اور غسل خانہ بیت الخلاء ضروری تو ہے لیکن مقصود نہیں. تو یہی فرق ہے علم دین اور علم دنیا کا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھو کہ مجھے خیال ہوا کہ بعد میں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی اس کو تو بیت الخلاء ہی قرار دے دیا, سارے جتنے بھی دوسرے علوم ہیں ان کو بیت الخلاء ہی قرار دے دیا لہذا وہ نجیس ہیں ناپاک ہیں, اور جو آدمی اس میں مشغول ہو وہ نجاست اور ناپاکی میں مشغول ہے. ایسا نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے جس میں ہر چیز اس کے اپنے موقع پر ہے. یہ علوم جن کے اندر دوسرے لوگ جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی حساب داں بنتا ہے, کوئی بڑھئی بنتا ہے, کوئی لوہار بنتا ہے, وہ یہ سارے علوم اور فنون ہیں. یہ سارے علوم و فنون بھی جیسا میں نے عرض کیا فرض کفایہ تو ہے ہی, لیکن اگر انسان ان علوم کے تحصیل میں اپنی نیت درست کر لے اور اس نیت میں اخلاص پیدا کر لے اور پھر ان علوم کو استعمال کرنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو وہ سارے علوم بھی انسان کے لیے عبادت ہی بن جاتے ہیں, باعث اجر و ثواب ہی بن جاتے ہیں. فرض کرو ایک شخص ہے وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ڈاکٹری کی, اب وہ اگر اس میں نیت یہ کر لے کہ بھائی میں یہ اس لیے حاصل کر رہا ہوں یہ تعلیم تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں. معاش کے تو بہت سے راستے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رزق ہر راستے میں کچھ نہ کچھ عطا فرما لیتے ہیں, لیکن میرے ڈاکٹری کا علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں ایسے لوگوں کو جو دکھ درد میں مبتلا ہے, بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کی خدمت کروں, ان کو سکھ پہنچانے کی کوشش کروں, اور پھر واقعتاً علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ یہ پیشہ اسی نقطہ نظر سے اختیار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ علم حاصل کرنا بھی اور اس علم کا استعمال بھی دونوں عبادت بن گئی, دونوں عبادت بن گئی, اور اس کے ایک ایک عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے انشاءاللہ, بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے اور نیت درست کرے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بھائی اور جو لوگ کسی اور پیشے سے وابستہ ہیں علاوہ علم دین کے وہ سب بیت الخلاء میں ہیں. مطلب یہ کہ نجاست اور اس کے لحاظ سے تشبیہ نہیں دی گئی تھی, مطلب یہ کہ وہ بذات خود مقصود ہے. یہ بذات خود مقصود نہیں, ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے. اگر ضرورت پوری ہو جائے گی پھر ضرورت نہیں. اور قرآن کا علم اور حدیث کا علم ایسا ہے کہ اس کی ہر آن ضرورت, ہر لمحے ضرورت, کسی وقت بھی اس کا اس کی انتہا نہیں اس علم. تو اس واسطے وہ بذات مقصود, لیکن یہ علوم بھی جو لوگ ان میں لگے ہوئے ہیں وہ ہر ایک اپنے پیشے کو صحیح نیت کے ساتھ انجام دینا شروع کر دے تو اس کا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک دن ایک واعظ میں نے ان سے سنا, فرما رہے تھے کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ اس کا عالم مرنے کے بعد شروع ہوگا, اور ہے بھی صحیح بات کہ آخرت کا عالم تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگا, لیکن فرمانے لگے کہ اگر تم ذرا غور سے دیکھو تو اسی دنیا کو آخرت بنا سکتے ہو, یہ دنیا ہی تمہاری آخرت بن سکتی. دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہو, جس جگہ کر رہے ہو, اس میں نیت صحیح کر لو اور اس کا طریقہ صحیح کر لو. نیت صحیح کرو اور طریقہ صحیح کر لو تو یہ دنیا ہی تمہارے لیے آخرت ہے, یہ دنیا ہی تمہارے لیے آخرت بن رہی ہے اور اس کا ایک ایک کام تمہارے لیے دین کا راستہ بن رہا ہے. اللہ میرے والد ماجد کر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تو تھی, ہر معاملے میں اپنے ہر معاملے میں چھوٹا بڑا گھر کا خاندان کا دکان کا تجارت کا مدرسے کا ہر کام میں مشورہ حضرت سے کیا کرتے تھے اور خط میں اپنے گھر کے قصے بھیجتے تھے. میرے گھر میں فلاں واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں حضرت دعا فرما دیں, حضرت کو مشورہ عطا فرما دیں, میرے خاندان میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں مشورہ عطا فرما دیں, ہر چیز کے اندر لکھتے تھے. تو ایک دن خط میں لکھا حضرت ثانی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کو کہ حضرت مجھے بعض اوقات شرمندگی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں جو حضرات اصلاح کی غرض سے آتے ہیں تو وہ بڑے اپنے اونچے احوال ذکر فرماتے ہیں, عبادات کے تہجد میں کیا حالات پیش آتے ہیں, کیا کیفیات ہوتی ہیں, اپنے احوال رفیہ بڑے اعلیٰ درجے کے وہ بیان فرماتے رہتے ہیں, اور میں ہوں کہ میں ہر وقت آپ کو اسی قسم کے قصے لکھتا رہتا ہوں کہ خاندان میں یہ قصہ پیش آیا اور دوستوں میں یہ پیش آیا اور مدرسے میں یہ پیش آیا اور فلاں کام میں یہ پیش آیا, تو میں اسی قسم کے واقعات لکھتا رہتا ہوں. تو مجھے بعض اوقات بڑی شرمندگی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کو وقت ضائع کرتا ہوں اور اپنے دنیا کے گھنٹوں میں آپ کو ملوث کر دیتا ہوں. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ صدرہ نے اس کے اوپر لکیر کھینچ کے جہاں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو دنیا کے دھندوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں, تو لکیر لگا کے وہاں پر جملہ طے فرمایا, لیکن آپ کی دنیا بھی تو دین ہی ہے. یہ سرٹیفکیٹ شیخ کی طرف سے ایک جملے کے اندر فرما دیا کہ آپ کی دنیا بھی دین ہی ہے, کیونکہ جانتے تھے کہ جو کام دنیا کا بتا رہے ہیں وہ اس میں نیت اصل میں اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی ہے, اور اس میں طریقہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کرنا چاہتے ہیں. لہذا فرمایا کہ آپ کی دنیا بھی تو دینی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے تو یہ صبح سے لے کر شام تک کے جتنے دھندے ہیں, چاہے دیکھنے میں دنیا نظر آتی ہو, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہماری نیت درست فرما دے اور طریقہ درست فرما دے, دو باتیں میں کہہ رہا ہوں بار بار زور دے کر, نیت درست اور طریقہ درست, دو چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو ساری دنیا دین ہے. لہذا کوئی کسی بھی پیشے میں لگا ہوا ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ اکاؤنٹنٹ ہو, وہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو, کوئی بھی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جس میں نیت اچھی نہ کی جا سکتی ہے اور طریقہ صحیح شریعت کے مطابق اختیار نہ کیا جا سکتا ہو, وہ کر لو تو یہ سارے علوم باعث رحمت. اب آخر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سائنس جو ہے آخر یہ سائنس کا علم, لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور سائنس یہ دو متضاد چیزیں ہیں, کچھ بھی متضاد نہیں ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سائنس سیکھنے کے لیے بھیجا, کیسے کہ حضرت دو صحابہ ہیں ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر وہ جہاد میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روم بھیجا تھا دبابوں, یہ جو آج کل جیسے ٹینک ہوتے ہیں اس طرح کے ایک اسلحہ ہوا کرتا تھا دبابا, اس کو کہتے ہیں ببور روایت میں آتا ہے لفظ, وہ بھی کوئی اسی قسم کا ہتھیار ہوتا تھا, اس ہتھیار کی صنعت سیکھنے کے لیے بھیجا صحابہ کرام, اور اپنے جو جہاد تھا اس سے کہا کہ اس سے تم مستثنا ہو اور یہ جا کر دبابا اور زبور کی صنعت سیکھ کے آؤ تاکہ یہاں پر آ کر مسلمانوں کو تعلیم دو اور اس کے بعد مسلمان اس کو اختیار کر سکے. تو یہ کہہ کے لیے بھیجا, یہ صرف سائنس ہی تھی نا, ٹیکنالوجی تھی, اس کو سیکھنے کے لیے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیونکہ نیت اس میں تھی کیا کہ اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو استعمال کیا جائے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے, حق اور انصاف کے لیے استعمال کیا جائے, دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے. لہذا یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ ساری سائنس, یہ عبادت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت بنتا ہے. تو کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو نیک نیتی سے اور صحیح نیت کر کے عبادت نہ بنایا جا سکے, کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں, بس صرف توجہ اور دھیان کی بات, توجہ اور دھیان کی بات ہے. وہ کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی, آپ کو شاید پہلے بھی میں نے قصہ سنایا تھا, میرے بڑے بھائی, سب سے بڑے مرحوم بھائی, انتقال ہو گیا, مولانا ذکی قیسی تھا, شاعر تھے. یہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو 6-7 سال عمر گئی ہوگی تو لکھنا سیکھا, جیسے بچے علی بیتے لکھنا سیکھتے ہیں. تو حضرت والد صاحب پہلا سر رہو نے فرمایا کہ بھائی تمہیں اب لکھنا آ گیا, تو پہلا خط حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھو. وہاں تو ہر چیز کا رخ ادھر ہی تھا, تو فرمایا کہ پہلا خط لکھو تو حضرت کو لکھو تاکہ حضرت کی دعائیں حاصل ہو, حضرت کی برکت حاصل ہو. تو انہوں نے پہلا خط بچہ, انہوں نے خط لکھا حضرت کے نام, جیسا لکھا ہوگا ظاہر ہے کوئی پہلا خط تھا, نہ مضمون پوری طرح ڈھنگ کا ہوگا نہ تحریر, ظاہر ہے بچے کی جو ہوتی ہے ویسی ہوگی. حضرت کے پاس خط پہنچا تو حضرت کا جواب آیا. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارا خط دیکھ کر میرا بڑا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ تمہیں لکھنا آ گیا, تو بڑی دعائیں دی اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمایا, دعائیں دی خط کے اندر فرمایا, بڑی بڑا دل خوش ہوا تمہارا دیکھ کر, اور اب تم اپنی تحریر کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو, اپنے خط کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو, اور نیت یہ رکھو کہ اپنی تحریر اس لیے بہتر بنا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. نیت یہ رکھو کہ اس لیے بہتر بنا رہا ہوں کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو, راحت ملے. جب یہ نیت رکھو گے تو یہ اچھی تحریر کا حاصل کرنا یہ بھی کیا بن جائے گا, عبادت. اجر و ثواب. اور پھر جملہ آخر میں لکھا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں, دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. اب بتائیے آج لوگ صوفی سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بے ڈھنگا اتنا ہی صوفی, جس کا سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ڈھنگ نہ ہو وہ صوفی, جس کا خط خراب وہ صوفی, جس کا حلیہ خراب وہ صوفی. حضرت فرماتے ہیں کہ خط ٹھیک کرو تو تمہیں صوفی بنا رہا ہوں. صوفی بنانے کے کیا معنی؟ کہ صوفی وہ ہے کہ جس کا ہر کام اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر, وہ ہے صوفی. تو جب اپنی تحریر کو درست کر رہا ہے اس کام کے لیے کہ دوسرے کو راحت ملے, دوسرے کو تکلیف نہ ہو, تو یہ کام بھی اجر و ثواب میں لکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں جس میں یہ نیت نہ کی جا سکتی ہو. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں آباد کاری کے پیغمبر, کیونکہ اس وقت دنیا میں انسان تو نہ ہونے کے برابر تھے, بہت کم تھے. تو اس وقت ساری دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو کام ہوتے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائے دنیا کو. تو ان کے زمانے میں جو احکام اور وحی آتی تھی وہ وحی زیادہ تر دنیا کے کاموں کی ہوتی تھی, کہ بھائی کھانا اس طرح بناؤ اور فلاں دوا اس طرح استعمال کرو اور فلاں ہنر اس طریقے سے کرو. بلکہ میں نے اپنے والد ماجد قرص اللہ تعالیٰ سے رہو سے ہی سنا کہ سر سید نے کسی جگہ پر لکھا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایجادات ہوئیں, ہوائی جہاز تک پلک پہنچ گئے اور پانی کے جہاز بنا لیے, اور خدا نے کیا کچھ ٹیلی فون اور تار اور خدا, تاکہ بہت سے ایجادات بہت سے موجود پیدا ہوئے, لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا موجود وہ ہے جس نے پہیا ایجاد کیا. پہیا, کیونکہ ساری دنیا کی ایجادات کا دار و مدار آ کر پہیے پہ ٹھہرتا ہے. پہیا کیا ہے؟ کہ خط حرکت مستقیم کو حرکت مستدیر میں تبدیل کرنا. جس نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ سب سے بڑا موجد ہے, کیونکہ آپ دنیا کی جتنی ایجادات دیکھو گے سب میں کہیں نہ کہیں پہیا ضرور ہوگا. پہیے کے بغیر کوئی دنیا کی چیز وجود میں نہیں آتی. تو سب سے بڑا موجد وہ ہے جس نے پہیا ایجاد کیا. سر سید نے کہیں لکھا ہے تو ہمارے والے ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سر سید صاحب نے تو لکھ دیا, لیکن ان کو شاید یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پہیے کے موجد حضرت آدم علیہ السلام ہے. پہیا ایجاد کیا حضرت آدم علیہ السلام نے. تو ساری ایجادات کا منبع اور سر چشمہ اور اس کی بنیاد وہ آدم علیہ السلام نے ڈالی, اور یہ پیغمبر کا کام تھا. تو مقصود یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو ان کے دنیا کے کاموں کے اندر سہولت پیدا کی جائے, یہ نیت تھی. لہٰذا پہیا بنانا بھی عبادت تھا, پیغمبری کا کام تھا, رسالت کا کام تھا, تو یہ آبادکاری کا پیغمبر. تو کوئی بھی علم و فن, کوئی بھی ہنر, کوئی بھی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ انسان اس کو نیت ٹھیک کر کے اور اس کو اللہ کے لیے نہ بنا لے. ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا. یہاں تک کہ خواتین جو گھر کے کام کاج انجام دیتی ہیں, کھانا پکانا, سینا پرونا, اس میں بھی اگر وہ نیت یہ کر لے کہ ہم اپنے مردوں کو راحت پہنچانے کے لیے, ان کو آرام پہنچانے کے لیے اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے, ان کا وقت بچانے کے لیے یہ کام کر رہی ہیں, تو ان کا یہ عمل بھی عبادت بن گیا. لہذا بھائی, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ایسا نہیں رکھا جو انسان کے لیے وہ عبادت نہ بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال چاہیے, ہر چیز میں اعتدال چاہیے. ہر کام کا ایک وقت ہے, اس وقت میں وہی کام کرو, اور وہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کی رضا اسی میں حاصل ہوگی. اپنی طرف سے کوئی راستہ متعین کر لینے سے نہیں حاصل ہوگی. ایک تڑپتا ہوا مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جس کے جان پر بنی ہوئی ہے, اور اس کو فوری طور سے علاج کرنا اس کا ضروری ہے. نہیں کرے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, اور مسجد میں جماعت کھڑی ہوگی. اب اس وقت میں مسجد میں جماعت کے لیے جانا حرام ہے اس کے ذمہ, اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس تڑپتے ہوئے مریض کے مرض کا, اس کی تکلیف کا علاج کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذمہ یہ فرض. اگر چھوڑ کے جائے گا اور مسجد میں جا کے جماعت میں شامل ہوگا, یہ کہہ کے صاحب میں تو جماعت نہیں چھوڑتا, تم مرو یا جیو, تو اگر یہ کہہ کے جائے گا تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. اس لیے کہ اس وقت کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ وہ یہ کام انجام دے, یہ کام انجام دے. ماں باپ ایک بات کی طرف بلا رہے ہیں خدمت کے لیے, کسی خدمت کے لیے کوئی کام کا حکم دے رہے ہیں. یاد رکھو, اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ سے زیادہ واجب الاطاعت کوئی نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایک کام کے لیے بلا رہے ہیں اور شاہزادے کو شوق ہو رہا ہے کسی نفلی عبادت کا, تو وہ چاہیں کہ میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یا نفلی عبادت کرنے کے لیے, فرض نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی والدین کے کہنے کے باوجود, لیکن نفلی عبادت کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں, حرام ہے اس کے لیے اس نفلی عبادت کا انجام دینا اگر والدین اس کو کسی بات کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ انجام نہیں دیتا. حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر, لمبا قصہ ہے, کسی وقت اور سناؤں گا انشاءاللہ. تو غرض یہ کہ ہر کام کا ایک موقع ہے, ہر کام کا ایک محل ہے, اس محل اور موقع کے مطابق کام کو انجام دینا, اس کا نام ہے دین. شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, غلو کرنے کا نام دین نہیں, مبالغے کرنے کا نام دین نہیں. تو دو تین چیزوں کا نام رکھ لیا دین, اور ان دو تین چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی کو کی تلقین ہے, اسی کی تاکید ہے, اسی کا تذکرہ ہے اور اسی کی اہمیت ہے, اور باقی سارے شعبے دین کے پھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف دھیان نہیں. یہ دین نہیں, دین وہ ہے کہ وقت کے تقاضا. میرے حضرت شیخ, میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا. اس وقت وقت کا کیا تقاضا ہے وہ انجام دے انسان, یہ ہے دین. تو اس واسطے یہ جتنے علوم فنون ہیں, یہ ہنر بات یہاں سے چلی تھی کہ پچھلی مرتبہ یہ قالو رہ گیا تھا کہ قرآن و حدیث کے علوم یہ بذات خود شرف والے ہیں, سعادت والے ہیں, اور بذات خود فضیلت والے ہیں. جتنے فضائل اس کے اوپر آئے ہیں قرآن و حدیث میں, وہ قرآن و حدیث کے علوم کے بارے میں آئے ہیں, لیکن باقی علوم بھی بیکار نہیں اور برے نہیں اپنے ذات میں, جب تک کہ انسان کی نیت درست ہو اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ درست ہو. تو انشاءاللہ سارے انسان جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. اور یہ جو میں دو لفظ بار بار کہہ رہا ہوں, نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو. نیت صحیح ہو اس کا نام ہے صوفیاء کرام کے ہاں اخلاص, اخلاص ہو اللہ کے لیے, اور طریقہ صحیح ہو اس کا نام ہے صدق, اس کو کہتے ہیں صدق. تو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں, دو چیزیں اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ صدق اور اخلاص, صدق اور اخلاص. تو صدق کے معنی یہ ہے کہ جو کام کرے آدمی صحیح طریقے سے کرے, اس طریقے سے کرے جو اللہ نے بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اخلاص کے معنی ہے نیک جلدی سے کرے. یہ دو چیزیں حاصل ہو جائے بس اس دن, تو انشاءاللہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کہ ہائے ہائے کرتے ہو بھائی, یہ دو چیزیں حاصل کر لو, نیت درست کر لو اور طریقہ اپنا درست کر لو, انشاءاللہ مر جاؤ گے سیدھے جنت میں جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو, باقی زیادہ کن کام میں پڑھنے کی ضرورت. تو یہ دو چیزیں, تو الدال علی الخیر کفاعلہ, یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی نیک بات بتائے, نیک چیز کی رہنمائی کرے, تو اس کو وہی اجر ملتا ہے جو اس کے کرنے والے. یہاں تک کہ اگر فرض کرو کہ ایک بات کی وجہ سے کسی انسان کا رخ درست ہو گیا اور وہ ساری عمر اس کام کو کرتا رہا, تو ساری عمر جتنا کام کرتا رہے گا اس سب کا نام ہے اعمال میں ثواب اس کے جاتا رہے گا دکھانے والے کا. اس نے بتایا تھا اور وہ ساری عمر عمل کرتا رہا, تو انشاءاللہ جتنا وہ عمل کرے گا مرتے دم تک وہ سارا اس کے نام میں عمل کرے گا. اس لیے بڑی فضیلت اللہ تبارک نے رکھی ہے. اس واسطے یہ فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, کہ جب کوئی کسی کو دیکھے کہ بھائی یہ کسی غلطی میں ہے, تو چپکے سے محبت سے پیار سے خیر خائی سے اس کو بتا دے کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح کر کے یہ تمہاری طرح غلطی ہے. نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا آپ نے اور نماز میں غلطی آپ کو نظر آئی کہ فلاں غلطی کر رہا ہے, تو اس کو چپکے سے محبت سے بتا دیا کہ بھائی سجدہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ طریقہ ہوتا ہے, رکو کرنے کا یہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے. اب ساری عمر اگر اس کی وجہ سے اس کا سجدہ درست ہو گیا تو درست سجدے کا ثواب ساری عمر آپ کو ملتا رہے, اس واسطے کہ آپ نے ایک نیکی کی رہنمائی کی. ہاں دو شرطیں ہیں اس میں بھی, ایک یہ کہ اخلاص ہو, یہاں پر بھی خیر خیر مقصود ہو, اپنی بڑائی جتانا نہ ہو کہ تم تو جاہل ہو میں عالم ہوں, تم غلط کار ہو میں نکوکار ہوں, تم غلط راستے پر ہو میں مسلم ہوں تمہارا, یہ جتانا مقصود نہ ہو, بلکہ مقصود کیا ہو, خیر خواہی. اور خیر خواہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسرے سے نہ کہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے, دوسرے سے کہے گا حرام ہوگا, غیبت ہوگی, اس کے بجائے اسی سے کہے. تو وہ اس میں فلاں ایسا, اس میں فلاں غلطی ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, ساری دنیا سے گاتا پھر رہا ہے, جس سے کہنا تھا اس سے کچھ نہیں کہا, اس سے کہو, اور کہو بھی پیار سے, محبت سے, شفقت سے,
اخلاص سے، درد دل سے، ایسے انداز سے نہ کہو جس سے وہ اپنی توحید احانت محسوس کرے، ایسے نہ کہو، ایسے کہو جس سے وہ دل سوزی ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں ایسا انداز اختیار کرو. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ایک مرتبہ جا رہے تھے دریائے فرات کے کنارے، تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے دیکھا تو وضو میں کر رہے تھے کچھ گڑبڑ، وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے. اب ان کو خیال ہوا کہ بھائی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن بتائیں کیسے، یہ عمر میں چھوٹے اور وہ بڑے بڑے بزرگ تھے. آخر حضرت حسن نے، حضرت حسین ان دونوں میں سے کسی نے ان سے جا کے سلام کیا. سلام کے بعد کہا کہ حضرت ہم آپ سے ہمیں آپ سے ایک کام تھا. یعنی کیا؟ کہ ہم اصل میں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں ابھی تک اطمینان نہیں ہے کہ ہمیں جو وضو کرتے ہیں تو وہ سارے آداب کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سارے شرائط اور آداب ارکان اس کے پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آپ ہمارے بڑے ہیں، تو اگر ہم آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھائیں آپ کو، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو ذرا بتا دیجیے گا اس وضو کے اندر. اور وضو خود کر کے کیا، اور اس وضو کے اندر اس غلطی کی اصلاح کر دی جو بڑے میاں کر رہے تھے، اور کر کے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں. بڑے میاں نے سننے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے اس وضو میں تو کیا غلط بات ہوتی، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میرے اندر ہی غلطی تھی، اور وہ اب تمہارا دیکھ کے میرے مجھ سمجھ میں آ گیا کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے. یہ ہے الدال علی الخیر، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی طرف لوگوں کو بتانے والا، کہ جس سے کسی کی بے ادبی بھی نہ ہو، جس سے کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو، جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، توہین بھی نہ ہو، اور پھر اس کو صحیح بات پہنچا دی جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ عطا فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کا، تو پھر وہ طریقہ بھی دل میں ڈالتے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے بات کہنے کا. یہ نہیں کہ اچھی بات ذہن میں آئی ہے تو ایک پتھر ہے اٹھا کے مار دیا کھینچ کے، اور اس کو وہ لٹ ہے جو اٹھا کے مار دیا، اپنا غصہ نکال لیا. جیسے کہ روز نظر آتا ہے مسجد میں کسی کو دیکھا کوئی غلط کام کر رہا ہے، لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور شور مچا کر اس بیچارے کو ایک مشکل ایک توہین میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو ایک دیہاتی آ گئے مسجد میں. آ کے پہلے تو نماز پڑھی جلدی جلدی، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی. دیہاتی لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں، دعا بھی ایسی مانگی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ ہم مجھ پر رحم کیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے اور ہمارے علاوہ کسی پر مت کیجئے. یہ دعا مانگی کہ مجھ پر ہم پر رحم کیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ کیجئے. یہ پہلے تو یہ دعا مانگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لقد تحجرت واسعا، ارے بھائی اللہ میں کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے بڑا تنگ کر دیا اس کو کہ اتنی ہو کہ بس دو آدمیوں پر ہو اور کسی پر نہ ہو. خیر اس کے بعد اٹھ کے وہ چل دیے، جا کے وہاں صحن میں پہنچے مسجد میں، صحن میں جا کے پیشاب کر دیا مسجد میں، مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا. دیہاتی آدمی کوئی شہر میں شہری ماحول سے ان چیزوں سے آشنا نہیں تھے، پیشاب کر دیا. اب صحابہ کرام دوڑے، بھائی مسجد ہے اس میں پیشاب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دیکھو بھائی جو اس کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اگر مسجد کو خراب گندا، اب اگر تم اس کو ڈانٹو ڈپٹو گے یا اس کے اوپر کچھ چڑھ کے دوڑو گے تو اس کا کہیں پیشاب بند نہ ہو جائے اور کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو جائے، لہذا اس کو کچھ ڈانٹو ڈپٹو نہیں، اور جا کر جب یہ فارغ ہو جائے تو جا کر اس کو دھو دو، مسجد کو صاف کر دو تاکہ یہ پاک ہو جائے. نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ اس کی توہین فرمائی، نہ اس کی کوئی دلچسپی ہو. حالانکہ کوئی معمولی بات ہے, آج کوئی کر کے دکھائے مسجد میں یہ کام تو لوگ ٹکا بوٹی کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ حرکت کر رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دیہاتی تھا, کوئی اگر دوسرا کرے احانت کی غرض سے کرے الحمد للہ اس کی ٹکا بوٹی تو ہونی ہی چاہیے. لیکن جو شخص کہ ناواقفیت میں نادانی میں دیہاتی ہے جاہل ہے ان پڑھ ہے وہ اپنی ناواقفیت میں یہ کام کر رہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ صحابہ کرام کو روک کہ نہیں ڈانٹو ڈاکٹر سمجھا دو بعد میں جا کر کہ بھائی یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کے اندر اس قسم کا کام کرنا درست نہیں ہوتا. یہ ہے طریقہ بھلائی کی تعلیم کا, بھلائی کی رہنمائی کا, نہ یہ کہ اٹھا کے لٹ مار دو جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ دلالت پہلے بتایا کہ ایک تو اخلاص ہو دل میں, نیت ہو اصلاح کی, ہمدردی ہو, دل سوزی ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. اور جب اخلاص ہوتا ہے یاد رکھو, جب اخلاص ہوتا ہے کہنے والے کے دل میں تو وہ نہ کبھی مایوس ہوتا ہے کہنے والا اور نہ کبھی رنجیدہ ہوتا ہے. مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بھائی مانتا تو ہے نہیں چلو اب چھوڑو, نہیں. پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے, داعی حق کا کام یہ ہوتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہو کہ میں تو جب تک میرے دم میں دم ہے میں کہتا ہی رہوں گا, کوئی مانے یا نہ مانے, عمل کرے یا نہ کرے, میں تو کہتا رہوں گا. تو تھکتا نہیں وہ کہنے سے, ہاں کہنے کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے کہ کس موقع پر کہنا چاہیے, کن حالات میں کہنا چاہیے, کس طرح کہنا چاہیے, لیکن تھکتا نہیں, مایوس نہیں ہوتا. اور دوسرے اس کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی عمل کر رہا ہے میرے کہنے پر یا نہیں کر رہا. ارے بھائی میں تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی تب تو مقصد حاصل ہے ہی, اگر نہیں کرے گا تب بھی میں اپنے اللہ کے آگے اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنی طرف سے اپنا فریضہ ادا کر دیا. تو وہ تھکتا نہیں, گھبراتا نہیں, اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس پر مایوس ہو کر بیٹھتا نہیں بلکہ لگا رہتا ہے. تو اس لیے اخلاص ہو اور خیر خواہی ہو اور طریقہ صحیح ہو. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑے کام کی بات ارشاد فرما گئے. فرماتے تھے کہ دیکھو حق بات حق نیت سے حق طریقے سے اگر کہی جائے تو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی. لیکن تین شرطیں ہیں, ایک ہے کہ بات حق ہو, دوسرے یہ کہ نیت حق ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, خیر خواہی مقصود ہو, اور تیسرے طریقہ حق ہو کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے فتنہ پیدا نہ ہو. وہ یہ تین باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ کبھی اس سے نقصان نہیں ہوگا اور کبھی وہ بے فائدہ نہیں ہوگی. اگر کبھی دیکھو فتنہ پیدا ہو رہا ہے کسی حق بات کے کہنے کی وجہ سے تو سمجھ لو کہ ان تینوں میں سے کوئی کہیں کوتاہی رہ گئی, یا تو بات ہی حق نہیں تھی, یا کہنے والے کی نیت حق نہیں تھی, وہ بڑا بننا چاہتا تھا, اپنی شان دکھانا مقصود تھا, یا اس کا طریقہ حق نہیں تھا, بے طرح بات کہنی تھی, تو اس وجہ سے بے اثر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نقصان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سبق جو ملا ہمیں آج اس حدیث سے وہ یہ کہ جب کسی کو کوئی نیک بات کہنے کا موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ موقع مل رہا ہے, یہ بات کہہ دوں گا اپنے بھائی سے تو انشاءاللہ کیا بہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے دے, اس کو تو ثواب ملے گا, مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ. ابدال والخیر کفائل. تو کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو. میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرماتے تھے, اللہ اکبر, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جانتے ہو نا, حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا تھا قرآن شریف میں آیا, تو وہاں دو آدمی آئے, دو ساتھی آ کے کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, خواب کی تعبیر بتائیے. جی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے خواب کی تعبیر بتاؤں گا تم کو, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے. لیکن وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے, ساتھ میں اپنی رٹ شروع کر دی, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, کہ میں تو ایسے لوگوں کے مذہب کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور دعوت دینی شروع کر دی توحید کی. آئے تھے وہ تعبیر مانگنے کے لیے خواب کی, اور اپنی بات توحید کی بیان کرنی شروع کر دی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بیان کرنی شروع کر دی, اپنی پوری دعوت ان کو پہنچا دی. کیوں؟ کہ بھائی موقع ملا ہے ان کا ابھی بات کہنے کا, تو اپنی بات کہوں کیوں کیوں نہیں, کہہ دی بات. سب آگے بڑھے, کہاں اچھا بناتا ہوں تمہاری خواب کی تعبیر, پہلی میری بات سن لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبات آپ فرما دے, تو جہاں کوئی موقع ملے انسان کو تو وہ کوئی اپنی بات کہہ دے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بیان فرمائے. آپ جانتے ہیں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, سارا دن مطلب فرما دے, لیکن جو کوئی دوا لینے آیا اس کو ایک کان میں بات ڈال دی جاتے جاتے, تو وہ مطلب جو ظاہری مطلب تو تھا ہی, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی اور دینی مطلب بنا دیا تھا. جو آ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سن کے جا رہا ہے, کوئی بات اس کے مناسب کان میں ڈال دی کہ میاں یہ کام کر لیا, ایک چھوٹی سی بات کو دل میں ڈال دی. ایک مطلب بیٹھے ہوئے تھے, ایک بالکل اجنبی آدمی آیا, آ کے اس نے کچھ دوا مانگی. وہ کچھ اس خیال سے نہیں آیا تھا کہ بزرگ ہیں کوئی ان سے دین کی بات سیکھنی ہے, وہ تو اپنی دوا لینے آیا تھا. تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو میاں تم نوجوان آدمی ہو, بڑے اچھے لگتے ہو, اور یہ دوا کھاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں آرام آئے گا, اور یہ وہ, اور میاں رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, جو کچھ گناہ دن میں ہوئے ہوں اس کے بس دو منٹ کو توبہ کر لیا کرو. میں ایک کلمہ اس کے جاتے جاتے کان میں ڈال دیا. تو یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ اگر واقعی عمل کر لیا اس نے, توبہ کر لی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے اس کو لے آئیں گے اس راستے کے اوپر. نہ جانے کتنی انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے اسی کے کلمہ. تو جس وقت جو موقع مل جائے کوئی بات کہنے کا, اس کو ضائع نہ کرو. سمجھو کہ یہ موقع ہے, اس کو یہ بات پہنچا دو. محبت سے پہنچاؤ, پیار سے پہنچاؤ, حکمت سے پہنچاؤ, نرمی سے پہنچاؤ, لیکن پہنچا دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت مہنگے سمجھ جاتے تھے, قیمتی چیز سمجھ جاتی تھی. تو یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلی تعالی علیہ وسلم. بھائی الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں سے میری ایک دو روز سے طبیعت بہتر ہے, لیکن مزید دعاؤں کی درخواست ہے آپ حضرات سے کہ کمر کی تکلیف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مکمل طور پر دور فرما دے. اور بھی کچھ حضرات نے پرچے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں سے واقف ہیں. اپنی رحمت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلی تعالی علی ابراہیم و علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لن.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.